السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ الحمدللہ. افطار کے وقت خوشی ہوئی؟ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے وقت کی خوشی عطا کرے. اگر بھول گئے تھے تو آج پھر یاد کر لیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بھی رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں استغفار کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ سبحانہ وتعالی واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو جو بڑے گناہوں سے، جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، جو ان چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گے. تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی پچھلے 11 مہینوں کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے میں صاف ہو سکتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جیسے جھوٹ، چگلی، غیبت، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزہ دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. والصائمین والصائمات، قرآن مجید میں آتا ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. تو آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ جبریل. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک طرح سے بد دعا ہے اس شخص کے خلاف جو رمضان میں بھی حرام کام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، اور توبہ استغفار نہ کرے، اور اللہ سے معافی نہ مانگے، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. پھر سحری کا وقت خاص طور پر استغفار کے لیے بہت مناسب وقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی، یعنی فجر کی اذان ہو جاتی. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلے سے دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے. اگر آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا کہ کون سی دعا مانگنی ہے، تو اس وقت پھر ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ ہاف سلیپی بھی ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیو نہیں ہوتا مائنڈ کہ سوچ کے اس وقت دعائیں مانگی جائیں. تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں کہیں یا تو لکھ کے رکھی بھی ہوں، کسی سٹکی نوٹ پہ آپ لکھ کے لگا چھوڑیں، یا کوئی کتاب آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہو، یا پھر اپنے دل میں اپنی دعاؤں کو حاضر کریں. اور اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو کثرت سے استغفار کرتے جائیں، یہ تو یاد رہے گا نا. اور اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو اس کے لیے کہیں لکھ کے لگا دیں استغفار، صرف لفظ استغفار بھی کافی ہو جائے گا. کیا آپ نے اپنی نمازوں کا محاسبہ کیا، چیک کیا کہ کون سا خیال بار بار آتا ہے؟ بس جو خیال نماز میں بار بار آئے وہی آپ کے لیے فتنہ ہے، اور اس خیال کو نکالنے کے لیے پوری جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. شروع کرتے ہیں دسواں پارہ.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہ اس کا ہو جاتا، لیکن مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک بہت بہترین قاعدہ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے. انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا مال وراثت ہو یا اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی کا مال ہو، انسان کو ہمیشہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا یا یہ اس کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے اور وہاں اس کی باقاعدہ پھر تقسیم ہو، اور تقسیم میں پانچواں حصہ اللہ کا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیابتاً پھر پانچ حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دیں گے. یہ چونکہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی، غنیمت بھی اللہ نے عطا کی اور قانون دینا بھی اللہ کا حق ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں. پانچواں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو چار حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. تو اصول یہ پتا چلا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا ایک طریقے کے مطابق، نہ کہ صرف قبضے کی بنیاد پر. دور جاہلیت میں کیا تھا صرف قبضے کی بنیاد پر جو جس چیز پہ قابض ہو گیا، جس کے ہتھے جو لگ گیا وہ اس کا مالک ہو گیا، لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کر دیا۔ تو فرمایا، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی چار حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی جنگ بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی اس دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ بتایا گیا، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا ہوں گے۔ جو شخص زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے عمل اس کے خلاف ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، یعنی ابو سفیان جس کو مدینہ کے قریب سے نکال کے مکہ لے جا رہے تھے۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی باقاعدہ اعلان کے تحت جنگ ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو اس وقت تک کمزور سمجھتے تھے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ مقابلے کے لیے آنا ہی پڑا، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ سچویشنز اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں، اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان خطرات سے گزر کر ان انعامات کو پالے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ تو یہاں اچانک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑا اور اس جنگ میں میدان میں آنا ہی پڑا، ورنہ ابھی تک مسلمان ذہنی طور پر، عملی طور پر، مادی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھے۔ تو بہت دفعہ مقابلہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات مقابلہ تیاری کے بغیر بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہمیشہ پازیٹو رہیں کہ اس میں بھی ضرور خیر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو رضیت باللہ ربن، اللہ کے اس فیصلے کو بھی قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، یعنی پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، مشکل کہیں بڑی ہوتی ہے لیکن انسان کو تھوڑی دکھاتا ہے، جتنا انسان کے اندر اس سے نبٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس طرح حقیقی معنوں میں فتح عطا کرتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کی کثرت کر دو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج کیا ہے، کثرت سے ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کے اندھیرے سے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ہم میں سے کس میں سکت ہے، طاقت ہے، وسعت ہے کہ ہم ایک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں دیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا ہے ہی نہیں. ہو تو پھر دل بخیل ہو جائے گا، پھر دیں گے کہاں. جب نہیں ہوتا تو تمنا کرتے ہیں ہو تو دیں، جب آ جاتا ہے تو پھر اور چیزیں یاد آنے لگتی. سوچئے کہ اس ڈر میں بھی کتنی خیر ہے کہ انسان رات سے ڈرے، یا اکیلے ہونے سے ڈرے، یا کسی بھی چیز سے پریشان ہو کر ڈرے، کہ اس ڈر سے ہی تو ہمت بنتی ہے کہ انسان پھر اللہ کا ذکر کرے. ورنہ اگر ڈرے گا نہیں تو ذکر کہاں کرے گا. جب اطمینان میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، سکون میں ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی، تو پھر انسان اللہ کی طرف کم ہی راغب ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر اسے اس وقت کرنا کیا چاہیے اس کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر انسان اگر اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جن کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو. دوسری اہم چیز جو اس موقع پہ بتائی گئی کہ انسان کیا کرے، وہ اطیع اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے. یعنی جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے. اگر یہ بات انسان کو یاد رہے تو کسی سے بھی اپنی عداوت ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جان کے دشمن سے بھی، کیونکہ اس عداوت کو ختم کرنے میں دین کا فائدہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو، یعنی مسلم مسلم کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، دلوں میں گرج نہ رکھے، کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی، یعنی اس کو اریز کر دے گی، پوری طرح ختم کر دے گی، پھر دین کا کام نہیں ہوگا. اور اگر کوئی انڈیویجول، یعنی کہ دو طرح دین کا کام ہوتا ہے نا، ایک اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر. پرسنل لیول پر کیا ہے کہ اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری انرجی دشمن کے مقابلے پہ چلی جاتی، انسان کی عبادات وغیرہ متاثر ہو جاتی. اور دوسری طرف اگر اجتماعی طور پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں پھر کمی آ جاتی، ایک دوسرے سے تعاون نہیں رہتا. جب تعاون نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کے کیے جا سکتے ہیں، اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں. تو اس طرح نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا. اور دین کا نقصان کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات ہے. دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارا سب کچھ دین کے ساتھ ہی تو وابستہ ہے، وہی ہماری شناخت ہے، وہی ہماری نجات ہے. تو اس لیے انسان اپنی انا ختم کر دے، اپنی انا قربان کر دے دین کے فائدے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے فائدے کے لیے. اور ہر اس شخص سے جو دین میں ہو اس سے خیر میں تعاون کرے، تعاونوا علی البر والتقوی، خواہ وہ اپنے سے کتنا ہی کم نظر کیوں نہ آئے، یا اس کا رویہ ہمیں پرسنل لیول پر اریٹیٹ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب وہ کوئی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے بلائے تو انسان حاضر ہو جائے. یعنی اس میں پھر اپنی پرسنل پریفرنسز کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، یہ نہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے. ایک ہے میرا فائدہ اور ایک ہے دین کا فائدہ. میرا فائدہ سطحی اور وقتی فائدہ ہے، دین کا فائدہ بڑا فائدہ ہے جو سب کا فائدہ ہے اور میرا فائدہ بھی ہے. تو اس لیے جو شخص سب کے فائدے کے لیے سوچے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنا ہی بڑا اجر اور انعام عطا کریں گے. اور پھر فرمایا کہ صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف، ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے. یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور ایک کافر کے ظاہر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے, تو اس فرق کو سامنے رکھو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی وہ شراب کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہو گئے, اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا کفار کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن دن ہے, تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی ہے. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا, کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے. کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا, ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا. اور بدر کے میدان میں تو جو نکلے تھے وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے, بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں نہ ڈرتا, اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے, ان کو تو پاگل کر رکھے تھے, کریزی پیپل ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ ایسے مشکل مواقع پر اسی قسم کے کمنٹس کرتے ہیں. اور دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دیوانگی اختیار نہ کرے. جیسے انسان ہر وقت اگر نفع نقصان کے پیمانوں کو دیکھتا رہے کہ کس میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے اور کس میں میں سیف سائڈ پر ہوں اور کس میں میری نجات ہے وقتی طور پر جو ظاہری حالات ہیں, تو پھر انسان دین کے لیے رسک نہیں لے سکتا. اور جب دین کے لیے رسک لیا جاتا ہے تو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ یہ خبطی لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے, اور یہ کام اللہ پہ بھروسہ کیے بغیر ہو بھی نہیں سکتے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. 70 کے قریب لوگ اس میدان میں مارے گئے تھے, تو ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے, تو بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا حال کیا کر رہے تھے, کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے, مار رہے تھے ان کو, اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جان کنی کے وقت. اگرچہ جان کنی کی تکلیف سب کو ہوتی لیکن یہ چہروں پہ مارا جانا اور جسم کے باقی حصوں پہ مارا جانا یہ اللہ کے دشمنوں ہی کے لیے ہوتا ہے, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن وہ ڈوبے اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جاؤ گے, اور صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا, اغرقوا وادخلوا نارا, غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے. تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ کن کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آیت 53 سے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب ہی اس سے محروم کرتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ ہی کا ہے اگر آپ شکر گزار ہوتے رہیں. لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھن جائے گی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سکھا رہا تھا, تو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سکھاؤ. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو. پھر کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا, وہیں اکڑ گیا. یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی, کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پر ان کی نافرمانی کی اور ان کی بات کو جھٹلایا. تو ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, جان بوجھ کر گناہ کے کام چھوڑ دینے چاہیے, ورنہ نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. اور جب نعمتوں میں کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پھر بندوں کو اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں دیکھتے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں لیکن سب کچھ چھن گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے, پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا, پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقی لوگ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑے نہیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے بہت اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے, چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. یہ نہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کو آپ دھوکہ دینا شروع کر دیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا شخص اس معاہدے کو توڑ رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, تو آپ بھی چھپ کے اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہو تو اللہ لے لان سامنے لا کے توڑو اور سامنے اس کو ختم کرو اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے کرو. لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو علانیہ اس کے آگے رکھ دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الخائنین, خیانت کار لوگ اللہ کو پسند نہیں. خیانت کس کس چیز میں ہوتی؟ مال میں, اپنی ڈیوٹی میں, امانتوں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے, چھن جائے, اس پر کوئی افسوس نہیں. اور وہ یہ ہیں: امانت کی حفاظت, سچی گفتگو, اچھا اخلاق اور رزق کی پاکدامنی, حلال رزق. اگر کسی کے پاس یہ چار نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی, وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اسی طرح کسی دل میں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا نہیں ہوتا اور خیانت اور امانت بھی اکٹھی نہیں ہوتی. یا ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں. جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا, وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں, مذاق میں, بچوں سے, ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تاویلیں رکھتے ہیں. تو یہ اس شخص کے مزاج کی یا اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے. اور جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار ہوتی, اسے کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں. جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. تو جب جس کو یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین, کہ اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا, تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو پھر وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا. اور ڈیوٹی آورز میں خیانت کیا ہے؟ کہ انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے جس کام پر اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ نہ کرے. یعنی جو کرنے کا کام ہے, جو ذمہ داری ہے, اس کو نہ نبھائے, اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے.